يحسن الله العبد ولا يعزي حقه المجتهدون والذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلايا بقدرته والنشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والذين قالوا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورة مبارك آل عمران آیت کا نشان ہے 61 اللہ اپنے اس کلام میں افضلیت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے یہ اس ذات نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے جہاں رفعتیں ہوں گی جہاں بلندیاں ہوں گی جہاں عظمتیں ہوں گی وہاں صدارت اہل بیت کی ہے تمام تر کمالات کا مجموعہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے تمام تر کمالات کا مرکز اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے سال گزشتہ جن مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی اس کا اگر چند لمحوں میں خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی بڑا با فضیلت ہوگا انسان کی سب سے بڑی فضیلت اس کا ایمان ہے جو جتنا بڑا مومن ہوگا اتنا ہی صاحب کمال اور عظمت ہوگا انسان کی سب سے بڑی فضیلت تقویٰ ہے اگر علم اور ایمان متقی نہ بنائے اور تقویٰ اس کا نتیجہ نہ ہو تو یہ انسان باکمال نہیں کہلایا جا سکے گا اور علم اور ایمان اور تقویٰ اگر انسان کو جہاد تک نہ بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیا اور کچھ بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیا احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں اور ہمارے اسکاؤٹ کے جوان کوشش کر رہے ہیں کہ فاصلوں کو برقرار رکھوا سکیں ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیا جلدی جلدی سن لیجئے کہ پچھلے سال کی مجلس کا خلاصہ انسان کی فضیلت میں سب سے پہلا عنوان علم دوسرا عنوان ایمان تیسرا عنوان تقویٰ چوتھا عنوان جہاد علم انسان کو ایمان تک لے جاتا ہے اور ایمان کا تقاضا تقویٰ ہے اور تقویٰ کا تقاضا جہاد ہے اور جہاد کا مطلب ہرگز اسلحے کے کھینچنے کو نہیں کہا جاتا، تلواروں کے تاننے کو نہیں کہا جاتا، جہاد کا پہلا مرحلہ اپنے آپ کو قابو میں لانا ہے۔ جو شخص خود کو قابو میں نہ رکھ سکے، جو 6 فٹ کے انسان پر ہی تسلط نہ پاتا ہو، وہ معاشرے پر کیا تسلط پائے گا؟ پہلا مرحلہ جہاد انسان اپنے آپ کو قابو میں لائے۔ سلوات پڑھ رہا وہاں مروا رہے ہوں، سب سے زیادہ مشکل جہاد بھی یہی ہے۔ لہذا سرکار نے انتہائی مشکل جہاد سے لوٹتے ہوئے اصحاب سے فرمایا کہ جو جہاد تم کر کے آئے ہو وہ جہاد اصغر ہے۔ کہا یا رسول اللہ اتنا مشکل جہاد جہاد اصغر؟ فرمایا اس سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے جہاد کرو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ میرے محترم سننے والوں، میرا مضمون یہ نہیں ہے، میں تمہیدی چند جملے کہہ رہا ہوں اور گزشتہ سے آپ کو پیوست کر رہا ہوں۔ یہ بہت عام ہے کہ انسان دوسروں پر تو غور کرتا ہے
مگر اپنے اوپر غور نہیں کرتا، اور اگر غور کرتا ہے تو آئینہ دیکھنے کی حد تک غور کرتا ہے۔ صرف چہرے کی تزئین و آرائش پر توجہ ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید نے ہمارے لیے ایک آئینہ بنایا ہے، اور آئینہ یہ بنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے، تم اپنے اوپر غور کرو، تمہارے اوپر، تم پر کوئی یہ واجب نہیں کیا گیا کہ تم دوسروں پر غور کرو کہ فلاں کا پیسہ زیادہ
اور فلاں کی کرسی ایسی
اور فلاں کا نام ایسا۔ دنیا کا پیسہ زیادہ جاننا اور ان کے اوپر ٹو لگانا اور ان کے اوپر غور کرنا، یہ اللہ نے ہم پر فرض ہی قرار نہیں دیا۔
جو ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ کریں گے تو وقت کو زیادہ زیان، وقت کو ضائع کریں گے، وقت کا نقصان کریں گے۔ ہم پر ہمیں فرض کیا گیا ہے، تم صرف اپنے پر غور کرو کہ تم کیا ہو، کہاں تھے، کہاں ہو، کہاں جاؤ گے۔
عزیزان گرامی، افضلیت اہل بیت ایک مسلم عقیدہ ہے، اور کسی چیز کے مسلم ہونے کے تقاضے میں زور سے کہہ دوں کہ فلاں چیز مسلم ہے اور فلاں عقیدہ مسلم ہے اور فلاں بات قطعی ہے اور فلاں بات یقینی ہے، میرے کہنے سے نہیں ہوگی، بلکہ مجھے دلیل دینا پڑے گی، اور دلیل کے بغیر بات کرنا یہ اہل عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ تو بات دلیل سے ہونی چاہیے، بات استدلال سے ہونی چاہیے۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر کون سی آیت کو اس عنوان سے اس عشرے کے بیان کے لیے منتخب کیا جائے، تو روایات کو پڑھتے ہوئے شورا میں، جب مولا کائنات 6 نفری شورا میں 6 افراد کے ساتھ، یعنی 5 کوئی اور تھے، 6ٹے مولا علی تھے، جب رکھا گیا کہ اب دوسری شخصیت کے بعد تیسری شخصیت کا انتخاب ہونا ہے، تو اس میں ایک شورا بنائی گئی، اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے احساسات اور جذبات مجروح ہونے کا خوف ہے، مگر اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ شورا جو دوسرے دور حکومت میں بنائی گئی، میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں اور آپ کی توجہات کو مبذول کروں اپنی طرف، اور آپ کی توجہات تاریخی شخصیات ہیں،
ہاں
میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بے حیثیت منصب ہم اس انداز سے سوچتے ہیں، شخصیات ہیں ان کا کسی طور بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. وہ جو شورا چھ رکنی شورا تھی جس میں مولا کائنات بھی ان چھ میں سے ایک تھے، اس میں مولا نے جب بات آئی کہ کون خلیفہ بنے گا تو مولا نے ایک خطاب اس میں فرمایا. وہ خطاب کا یہ چند جملے ذرا سن لیجئے. حضرت نے فرمایا وقال اللہ، چھ کے چھ پانچ افراد سے مخاطب ہوئے، چھٹے مولا تھے، میں تم پانچ کے پانچ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں. یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں جو سوائق محرقہ کے اندر ابن حجر نے لکھے ہیں، اور سوائق محرقہ آپ کو معلوم ہے کتاب وہ کتاب ہے کہ جو لکھی گئی ہی تشیع کے خلاف ہے، یعنی شیعت کے خلاف لکھی گئی ایک بہت مضبوط کتاب میں مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے. جلد صفحہ نمبر 75 کے اوپر، اور طب قدیم اگر طب جدید میں جائیں گے تو یہ دوسری جلد آئے گی. پرانی جلد جو ایک جلدی تھی اس کے اندر یہ 75ویں صفحے کے اندر یہ روایت موجود ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے یہ آیت کو انتخاب کی، اس کا جواب دے جا رہا ہوں. آئے مباہرہ افضلیت امیر المومنین کے لیے کیوں انتخاب کی، اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. کیونکہ یہ وہ آیت ہے جسے علی نے اپنی فضیلت کا عنوان بنایا ہے. خود مولا کائنات نے جو فخر سے کہا ہے کہ اس آیت کا مزداق میں ہوں، اس آیت کا مزداق میرے گھر والے ہیں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں. جملہ سنیں، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، چھ افراد بیٹھے ہیں، مولا خطاب کرتے فرماتے ہیں فقال لہم انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، حل فیکم احد اقرب الی رسول اللہ، تم میں سے کوئی اور ہے میرے علاوہ جو رسول اللہ سے قریب ہو؟ اللہ اکبر، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے، حل فیکم احد اقرب الی رسول اللہ منی، کون ہے جو میرے علاوہ، تم میں سے کون ہے جو میرے علاوہ رسول سے قریب ہو؟ ومن جعلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسا، مجھے قسم اللہ کی تمہیں دے کر پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جسے نبی نے میرے علاوہ اپنی جان بنایا ہو، اپنا نفس قرار دیا ہو. وابناءہ ابناء، اور نبی نے میرے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور نبی نے میرے گھر کی عورت کو اپنے گھر کی سب سے بڑی عورت جانا ہے. تم میں سے کون ہے؟ خاموش ہو گیا مجمع. حضرت نے فرمایا مجھے جواب چاہیے، اس سے پہلے میں بات آگے نہیں کروں گا، مجھے اس کا جواب دو کہ کون ہے تم میں سے مجھ سے زیادہ یہ فضیلت رکھنے والا. قالوا اللہم لا، یا علی ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اس فضیلت میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ طے ہوا کہ آئے مباہلہ مولا کائنات جس پر فخر کرتے ہیں. آگے کی مجلس میں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں علی نے کن کن آیات سے اپنی فضائل کے باب میں خود فرمایا ہے کہ یہ میری فضیلت ہے. ان میں ایک روشن آیت آئے مباہلہ ہے، اب ذرا ترجمہ سنیے اور آج کی تفسیر کے کچھ پیغامات. فمن حاج جگہ بھی ہے من بعد ما جاءك من العلم، اے میرے حبیب، حجت اور دلیل آ جانے کے بعد، برہان اور استدلال قائم ہو جانے کے بعد، اگر کوئی کٹ حجتی کرے، بحث اور مباحثہ کرے، تسلیم نہ کرے، بات کو نہ مانے، تو پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو، بقول کہہ دو، تعالو نہ دو، ابنا آنا و ابنا کم، ہم اور تم لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، وان و نسا آنا و نسا کم، ہم اپنی بیٹیوں کو اور تم اپنی بیٹیوں کو، وانفسنا وانفسکم، میں قصداً ترجمہ نہیں کروں گا، وانفسنا، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، مجھے تھوڑی دیر بعد کام ہے اس کے ترجمے سے، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، ثم نبتہل، اور اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے، اللہ عذاب نازل کرے, اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ تو ہی فیصلہ کر. یہ میدان معمولی میدان نہیں ہے, تلوار کے میدان میں تو جیتنا ہارنا محسوس کیا جا سکتا ہے, لیکن جب معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے, انسان کی توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, جو لوگ نبی کی نبوت پر شک کرتے ہیں, کوئی ایک آدھ مقالہ پڑھ کر پروفیسر حضرات, لیکچرار حضرات, اساتذہ, کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے, توجہ چاہوں گا. میں سب سے معذرت کے ساتھ, یقیناً سب ایسے نہیں ہیں, لیکن ایک تعداد اساتذہ میں اس وائرس کی مبتلا ہے, اس جراثیم کا مبتلا ہو چکی ہے, اور وہ یہ کہ کہیں سے بھی کوئی ایک مقالہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر کلاس میں جا کر طالب علموں کا دماغ خراب کرتے ہیں. اگر کسی مضمون پر کوئی نظریہ بنانا ہے تو سارے نظریات کو پڑھو, اس بات میں اور نفی میں اقوال اور مقالات کو پڑھو, اس کے بعد نظریہ بنا کے طالب علموں کو جا کے بتاؤ. ہمارے یہاں مشکل یہ ہو رہی ہے آج تعلیمی اداروں میں کہ اساتذہ جب کسی اپنے سلیبس کی کتاب کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایسی باتیں, ایسے سرے چھوڑ دیتے ہیں, ایسی باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو نہ ان سے سمجھتی ہیں, اور پھر طالب علموں کے ذہنوں کو انتشار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ ہمارے درمیان اسی پاکستان کے اندر کچھ ہمارے درمیان ایسے افراد ہیں جو نبی کی نبوت پر مستشرقین کے نظریات کو پڑھ کر بچوں کے ذہن کے اندر ایک شک کی کیفیت ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک شخص نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ آیا ہے, ایک شخصیت ہے جس نے کہا ہے کہ وہی آئی ہے, اور وہی کیا معلوم کہ بعد اللہ یہ ان کا اپنا خیال ہو اور یہ نظریہ ان کا اپنا ہو, اور رسالت اور نبوت پر وہ شک کی ایک کیفیت ڈال دیتے ہیں. میں ان لوگوں کو دلیل دینے جا رہا ہوں, وہ بچے جو ایسے اساتذہ سے متاثر ہیں انہیں ایک دلیل دینے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی, انسان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے پر خود بھی مرنے کو تیار ہو جائے, اپنے بچوں کو مارنے کو بھی تیار ہو جائے. یہ کسی انسان کے نظریے پہ سچے ہونے کی دلیل ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. لہذا مباہلے میں نبی مکرم نے اگر صحابہ اکرام کو پیش کیا ہوتا, سرکار نے اگر ازواج کو پیش کیا ہوتا, سرکار نے اگر ان نسبی سببی رشتوں کو پیش کیا ہوتا, معاف کیجیے گا, تو کہا جاتا کہ دوسروں کو مروانے لے گئے, معاذ اللہ, یہ تو عذاب آئے گا, جھوٹے پہ تو عذاب آنا ہے. یہ مباہلہ ہے بھائی, یہاں اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. نسلیں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو. سرکار اپنے گھرانے کو لے کر جا رہے ہیں, اور گھر والوں کو بھی سلام ہو کہ وہ جتنے خود سچے ہیں نبی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں. سلامات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. لہذا لے کر کس کو گئے ہیں, گنجائش بہت تھی, جہاں وہ پیغامات ہیں کہ افضلیت ثابت ہو رہی ہے, وہاں یہ بھی تو پیغام ہے کہ سرکار اپنے گھر والوں کو پیش کر رہے ہیں مرنے کے لیے. جو مباہلہ ہے عذاب آئے گا, جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس پہ عذاب آئے گا, جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لہذا نظرائے نجران کے اس خوف نے کہا کہ اگر نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو لے کر آئے تو مباہلہ کر لینا, اور اگر گھر والوں کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا. ان کا گھر والوں کو لانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے. سلوات پڑھے عظمت مصطفیٰ پر. آپ نے دیکھا سرکار اس میدان کے اندر کس انداز سے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے, اے میرے حبیب ان سے کہو کہ نہ دو اپنا نہ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اہل دلتا سے توجہ چاہوں گا, آیت کی ترتیب پر غور کریں. اپنا آنا, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. اپنا آکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, الٹا نہیں ہے. اپنا آکم و اپنا آنا نہیں ہے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. پہلے تم لاؤ پھر ہم لاتے ہیں, سچے ہو تو پہلے تم لاؤ. انسان تاریخ بشریت میں کامیاب وہ گزرا ہے, ان
قائدین کی تحریکیں کامیاب رہی ہیں، وہ کامیاب رہنما گزرے ہیں کہ جنہوں نے تحریک کا آغاز گھر سے کیا ہو، جو دوسروں کو، دوسروں کے بچوں کو تو جہاد پر بھیجتے ہو، مگر خود نہ خود کبھی جہاد پر گئے ہو نہ ہی اپنے بچوں کو جہاد پر بھیجا ہو، تو نہ ایسے جہاد میں برکت ہوتی ہے نہ ایسے ملک میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی کامیاب تحریک کے لیے یہ ہے کہ تحریک کا آغاز آپ اپنے گھر سے کیجئے۔ سرکار دو جہاں نے جب اعلان نبوت کیا تو سرکار نے اعلان نبوت گھر والوں سے، پہلے گھر والوں کو کہا، منظر عشیرت الاقربین، اے میرے حبیب پہلے گھر والوں سے بات کیجئے، جس کے گھر والے ہی ساتھ نہیں دے رہے وہ کامیاب انسان کہاں ہے؟ سارا جہان تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے، گھر والے ان سے اکتائے ہوئے، سارا جہان تو ان کا احترام کرتا ہے جی، اور گھر والے ان کو ان سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ تو ناکام انسان ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کو گھر والے احترام دیتے ہو۔ میں محترم سننے والوں کو پیغام دوں گا، ذرا ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، سب تو ہمارا احترام کریں، کمال تو یہ ہے کہ زوجہ احترام کرے، کمال تو یہ ہے کہ بھائی احترام کرے، کمال تو یہ ہے کہ اولاد احترام کرے۔ اگر اولاد ہی اکتائے ہوئے ہو، پریشان ہو کہ کب ان کا دم نکلے گا، کب یہ مریں گے، یہ باہر چلے جائیں تو بہت اچھا ہے، گھر میں آ جانے پہ پریشانی بڑھ جاتی ہو، باہر جانے پر خوشیاں بڑھتی ہو کہ اچھا ہے کچھ دیر کے لیے چلے گئے۔ بعض لوگوں کو تو اولادیں مسجد بھیجتی اس لیے کہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، اتنی دیر تک ہی گھر میں سکون رہے۔ تو یہ تو کامیاب انسان نہیں ہے، یہ تو انسان ہی ناکام انسان ہے جس کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو گھر والوں میں زوجہ نے پہلے کلمہ پڑھا اور بھائی علی نے پہلے کلمہ پڑھا۔ زوجہ کلمہ پڑھ کر بتا رہی ہے سچا نبی ہے، اور بھائی علی کلمہ پڑھ کر بتا رہا ہے کہ سچا نبی ہے۔ گھر سے آغاز تبلیغ، اور گھر والے اتنے سچے ہوں اور گھر والے اتنا یقین رکھتے ہوں اپنے بڑے کے اوپر کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائے اس کے کہنے پر۔ مباہلہ موت کی دعوت تھی، مباہلہ آسمان سے اللہ کی طرف سے آنے والا ایک ایسا عنوان تھا کہ جس کے بعد بچے گا کوئی نہیں۔ سمن اب تہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، مگر مباہلے سے پہلے کیا کریں؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ ممکن ہے یہ طالب علم، جیسے ایک آج ایک طالب علم نے کل کی مجلس پر، مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی دقت تھی، اس نے جا کر تفسیر قرآن دیکھی، ماشاءاللہ اپنی مرحبا، یہی ہم چاہتے ہیں ہماری مجلسوں میں ایسے ہی رنگ ہو۔ ممکن ہے مجلس کے بعد یہ طالب علم یا اس جیسا کوئی اور طالب علم کہے کہ مولانا ترجمہ آپ نے کیا کر دیا، آیت تو کہہ رہی ہے نساء کا لفظ ہے اور نساء تو عورت کو کہتے ہیں، ترجمے میں آپ نے کیوں بیٹی کہہ دیا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ یہ آپ نے ترجمہ کیسے کر دیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ؟ یہ ترجمہ کہاں سے ہوا؟ قاعدہ قانون دے رہا ہوں، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل مطالعہ کے لیے ایک پیغام ہے، جب کبھی دقت چاہوں گا، جب کبھی نساء کا لفظ ابن کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد بیٹی ہوا کرتی ہے، اور جب کبھی نساء کا لفظ نساء کے لفظ کے ساتھ یا رجال کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد عورت اور خاتون ہوا کرتی ہے۔ یہاں مباہلے میں ابن کے لفظ کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے۔ پھر کوئی کہے گا مولانا یہ تو آپ نے قاعدہ پر خود ہی بنا لیا ہوگا، صلوات پڑھ رہا محمد والے، تو قاعدہ اگر ہے تو کوئی دلیل دیجئے۔ تو میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا ہوں، عزیزان گرامی، قرآن پکار کر کہتا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ لوگ قبطی بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہی مراد ہے، کسی کی بیٹی ہوتی تھی تو اسے زندہ رہنے دیتے تھے اور بیٹا ہو جاتا تھا تو اسے ذبح کر دیتے تھے۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، وہاں ایبن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے, سب نے یہی قاعدہ مانا ہے کہ جب ایبن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے تو کیونکہ ایبن بیٹے کو کہتے ہیں تو یہاں نساء سے مراد بیٹی ہے. سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور اگر رجال کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا عربی گرامر کے اندر تو پھر وہاں مراد عورت ہے. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, یہ جب ہوتا کہ جب رجال کا لفظ آتا یا نساء کے ساتھ نساء کا لفظ آئے. پہلے دیکھا سے توجہ چاہوں گا, کیا کہا؟ کہا ازواج رسول سے کوئی بھی بیوی بی افضل نہیں ہے. بہت عمدہ بات ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, میرا نبی تمام مومنین پر مولا ہے اور نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں. یہ طے شدہ یہ آیت قرآنیہ ہے, سورہ احزاب کی آیت ہے. مگر اس عظمت کے باب میں نبی کی ازواج کے بارے میں ایک لفظ آیا ہے اور وہ یہ یا نساء النبی, توجہ ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی زوجاؤ, یا نساء النبی اے نبی کی بیویو لستن کاحد من النساء, تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس آئے کریمہ کو دلیل بنا کر ایک بہت بڑے اہل قلم نے لکھ دیا, نام لینے سے گریز کر رہا ہوں, اور وہ یہ لکھ دیا کہ یہی آیت دلیل ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ان سے افضل نہیں تھی بلکہ یہ ساری بیویاں جناب زہرا سے افضل تھیں. میں اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی بہت روشن آیت موجود ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی الغربۃ, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربا سے مودت کریں. تو تمام ازواج رسول کا کہنا یہ ہے کہ فاطمہ سے زیادہ نبی کے کوئی قریب تھا ہی نہیں. تو ہم آپ کے اس نظریے کو کیسے مان لیں جبکہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے. اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں, بہت سے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. جی پیر صاحب تو بولتے ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ کمال ہے, مرید کہتا ہے میرا پیر ویسا, اور پھر جب پیر صاحب کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بول رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا بھی ہوں. جی صحابیات تشریف فرمائے, تھک کر نہیں سنیں گے, صحابیات تشریف فرمائے. ایک صحابیہ نے کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی. جناب زہرا کو دیکھ کر کہا یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی. جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ یہی ہے آپ کہتے ہیں اور ہیں. اچھا سوال تو اچھا ہے, سوال اچھا ہے, اے عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی اور یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ تو جناب عائشہ سے سوال کیا گیا تھا نا, تو بی بی کو ہی جواب دینا تھا. تو بی بی نے ام المومنین نے جواب دیا کہ یا فاطمہ لیتنی کنتو شارتا راسک, اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. یہ تو بھائی میرے برابر کہہ رہی ہے, سلوات بھائی محمد والے ماما. تو اگر یہی آیت کہ یا نساء نبی, توجہ کریں گے, یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام اور دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, تو اسے دلیل بنایا گیا, اسے دلیل کے طور پر لیا گیا کہ نبی کی زوجہ جو بھی نبی کی زوجہ ہیں محترم ہیں وہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے, حتیٰ جناب زہرا بھی ان کے برابر نہیں ہے. تو ایک سنی ہی عالم دین جناب ظہور احمد فیضی صاحب سے استفادہ کر رہا ہوں, انہوں نے فضائل جناب زہرا کی احادیث کو جمع کر کے اس کی شرح کی ہے. تو بہتر تو یہی ہے نا کہ وہاں کا جواب وہیں سے دے دیا جائے. تو انہوں نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب زہرا بھی ان سے افضل نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیوی ہو تم کسی عورت کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے. تو اگر 11 بیویوں کے لیے لفظ نساء آئے تو وہ ساری نساؤں سے افضل ہو جائیں, اور مباہلے میں ایک بی بی کے لیے لفظ دیسا آئے سلام پڑھے محمد والے محمد پر.
ونسا انا ونسا حکم, ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ. وانفسنا وانفسکم, ترجمہ یہی کیوں لکھ دیا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ, یہ تو عربی ہے, اردو میں ترجمہ کیجئے گا. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ, تو دو ترجمے کیے ہیں جنہوں نے مہربانی فرما دی ترجمہ کرنے کی. ایک تو یہ ترجمہ کیا کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ, جی انفسنا وانفسکم, ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ. اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے, علمی بحث ہو رہی ہے بھائی اور اس کے علاوہ کچھ اور مطلب نہیں ہے, اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ, تو سرکار خود تو آئے پھر علی کس عنوان سے آئے؟ تو ماننا پڑے گا جو خود کو علی کہے اور علی کو خود کہے, یہ کتنا بڑا عنوان فضیلت ہو جائے گا. اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ, تو یہ اس سے زیادہ فضیلت بن جائے گی. بھائی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے, نبی نے بھی کسی کو کہا اپنے جیسا؟ سب کہتے رہو کہ تم نبی جیسے ہو, نبی نے صرف علی کو کہا یہ مجھ جیسا ہے. مجلسی مجمع بیٹھا ہے, میں منزل تبدیل کر رہا ہوں, سرکار دو جہاں نے جب مباہلے کا کہہ دیا کہ لے آؤ تو کیا فوراً جا کر لے کر آئے؟ گھر جا کر لے کر آ گئے؟ کیا انتظام کیا؟ آپ حج پر جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں, مجلس میں آئے تو انتظام کر کے آئے, نماز پڑھنے جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, حق اور صداقت کا مسئلہ ہے, نبی کی نبوت و رسالت کا مسئلہ ہے, اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے, تصریح سے قائل لوگوں کو رد کرنا ہے, یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا. سرکار نے مباہلہ کرنے کے لیے انتظام کیا کیا؟ سرکار نے انتظام یہ کیا کہ گھر میں جا کر کہا یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, ایتینی بالکسائی الیمنی, مجھے یمنی چادر لا کے دے دو. سلام پڑھے محمد و آل محمد. یہ مباہلے کے ساتھ حدیث کے ساتھ تعلق, شان نزول حدیث کے ساتھ اور آئے مباہلہ کی تفسیر حدیث کسا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مجھے وہ چادر لا کے دے دو جو یمنی چادر ہے, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بی بی نے وہ چادر لا کے دے دی. سیدہ فرماتی ہیں ابھی میرے نانا نے چادر لی تھی کہ کچھ ہی دیر میں حسن مشتبہ آئے, کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, اب یہ رسالت کی خوشبو سونگنے کے لیے امامت کا شامہ چاہیے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ خوشبو سونگ سکے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں, آرام کر رہے ہیں. فرض محال محال نہیں ہوتا, مولا حسن کو نہیں پتا تھا آرام کر رہے ہیں, بیوی کو تو پتا تھا نا آرام کر رہے ہیں, روک دیتی نا جناب امام حسن کو, بھائی بولیے تھوڑی سی بات کیجیے, بیٹا آرام کرنے دو نانا کو. لیکن امام حسن سے فرمایا چادر میں آرام کر رہے ہیں, اور امام حسن قریب جا کے کہتے ہیں نانا آپ پر میرا سلام. نانا نے جواب دیا نانا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں. امام حسن چادر کے اندر آ گئے. کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے, یہی سوال کیا جو امام حسن نے کیا تھا, بی بی بتا دیتی کہ نانا آرام کر رہے ہیں. جا کے سلام کیا, جواب سلام لیا, نانا چادر میں آ جاؤ؟ کہ چادر میں آ جاؤ. دونوں بھائی چادر میں آ گئے. یہ تو فرض محال, فرض کیجئے بچے تھے, بہت سے لوگوں کی آرزو ہے یہ بچہ بولنا, لیکن میں تو بڑا عجیب خیال کا آدمی ہوں. نبی نے ان دونوں کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے, اور جب بول رہے تھے یہ دونوں بچے تھے. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ابھی
کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر کے نیچے انہیں بھی نہیں روکا جنا دے دے رہا ہے. مولا کائنات بھی چادر میں آ گئے. پھر خود کو تو پتا تھا جی, خود بھی چادر کے نیچے آ گئی میری بیوی, اجازت مانگی بابا آ جاؤ. نبی نے چادر میں لے لیا. مباہلے کی تیاری کو پنجتن کا جمع ہونا کہتے ہیں, اور جب مباہلے کی تیاری کے لیے میرے نبی نے سب کو اپنے ساتھ لے لیا تو فرمایا اہل بیت یہ میرے اہل بیت ہیں, مجھے جملہ ہدیہ کرنے دیجئے انتہائی مبارک مجمع کو. عزیزان گرامی, جو نبی نے کہا تھا نا کہ میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, یہ بدن نبی کا ضعف نہیں تھا, یہ بدن نبوت کا ضعف تھا. اور بدن نبوت کا ضعف, مباہلے کو ذہن میں رکھے, لے کر جانا انہیں, یہ بدن نبوت کا ضعف تھا اور بدن نبوت کا ضعف اجزائے نبوت کے مل جانے پر دور ہوگا. سلامات پڑھے محمد و آل محمد. سرکار دو جہاں نے پنجتن کا اجتماع کیا. دکن صاحب کی روح شاد ہوگی, ان کا ایک جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. گھر میں تو بہت تھے, سرکار کے گھر میں شخصیات موجود تھیں, مگر بڑے بڑے مفسروں نے لکھا ہے کہ فضائل اہل بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے, عظمت اہل بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے. مسلم جس آیت کی بنیاد پر نبی نے اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا. بہت لوگ تھے گھر میں, سب کو پتا ہے کتنے لوگ تھے, مگر انہیں چادر میں نہیں بلایا. اور اگر جناب ام سلمہ نے آنے کے لیے اظہار کیا, خواہش کی کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں, تو کونا کھینچ کے فرمایا نبی نے, وہ کونا ہٹا رہی تھی اندر آنے کے لیے, سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر, تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. تو نقل صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو یہ گھر اتنا مضبوط ہوا کہ قیامت تک زندہ رہے گا. اور پھر انہیں مباہلے میں لے کر گئے, اور مباہلے میں جانے کی ترتیب بھی یہی ہے. یہ صداقت رسالت مصطفیٰ کا منظر ہے جسے میدان مباہلہ کہا جاتا ہے. سرکار پہنچے ہیں مباہلے میں, انداز دیکھیے کیا ہے, بات آگے بڑھے گی آئندہ کی مجلسوں میں, آج کی مجلس میں مکمل مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا, مجھے انفسانہ پر غور کرنا ہے آئندہ کی مجلسوں میں. سرکار نے گود میں امام حسین کو لیا, انگلی پکڑوائی امام حسن کو, جی انگلی پکڑی نہیں ہے, بچے کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتے. آپ لوگوں کے گھر میں بچے ہیں, بچے کو انگلی پکڑوائی جاتی ہے, بیٹا انگلی پکڑ لو. جو جو منظر تاریخ نے لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں, یہ کوئی خطابت نہیں ہے. سرکار دو جہاں نے اپنی انگلی پکڑا دی امام حسن کو. کیا خوب جملہ کہا ہے میرے ایک بزرگ نے کہ انگلی اس لیے پکڑوائی ہے, انگلی اس لیے نہیں پکڑی ہے کہ جس کے جانے کا خوف ہی نہ ہو. انگلی پکڑوائی امام حسن کو, گود میں لیا امام حسین کو, عقب میں ہے جناب زہرا, ان کے عقب میں ہے مولا کائنات. یہ قافلہ چلا ہے, میدان مباہلہ میں داخل ہو رہا ہے, ادھر وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آ کون رہے. طے کر دیا تھا کہ اگر امت کو لے کر آئیں گے تو مباہلہ کریں گے, لیکن جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو ان کا جو بڑا بیٹھا ہوا تھا اس کو, اس نے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. یہ جملے میرے نہیں ہیں, ہر تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے, کوئی ایسی سنی بھائی کی کتاب نہیں ہوگی جس میں یہ جملے نہ ہو. اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ پہاڑ کو حکم کرے نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. کم سے کم عیسائیوں نے ولایت تکوینی اہل بیت کو مان لیا تھا, یہ مسلمان اگر شک کر رہا ہے. اگر اس پہاڑ اگر میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ان سے مباہلہ نہ کرو, آگے بڑھ کے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے, ہم جزیہ دے کر واپس جانے کو تیار ہیں. بات بھی نہیں مانی, مباہلہ بھی نہیں کیا, معافی مانگ کر چلے گئے. نسل مسیحیت ختم ہو جاتی, مسیحی برادران مٹ جاتی, مسیحی برادری ختم ہو جاتی, اس لیے کہ مباہلہ اہل بیت کے ساتھ ہے. بات بہت ہے یہاں کرنے کو, مگر مجھے ایک گلا اور شکوا بھی مجلس کے اختتام پہ کرنا ہے, اور مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں. عزیزان گرامی, مسیحی برادری ختم ہو جاتی اگر مباہلہ کر لیتی، کم سے کم اتنا مسیحی سمجھدار تو تھے، تبھی فائدہ بھی اٹھا لیا انہوں نے کہ آج تک زندہ ہے۔ لیکن وہ لوگ کیسے تھے کہ جو مختلف میدانوں میں علی کے مقابلے آتے رہے؟
میرے معصوم امام سے پوچھا گیا کہ یہ لعنت کہاں گئی؟
حضرت سے پوچھا گیا، طے ہوا تھا کہ ان پہ لعنت آئے گی جو اہل بیت کے مقابلے میں آئیں گے، جو جھوٹے ہوں گے، تو لعنت تو آئی نہیں، وہ تو معافی مانگ کے چلے گئے۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت تک جو بھی اہل بیت کے مقابلے آتا رہے گا اس پہ اللہ کی لعنت اترتی رہے گی۔ لہذا لعنت کسی دھماکے کو، کسی ٹارگٹ کلنگ کو، کسی لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے، لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے۔ لعنت عدم برکت، جس کی زندگی میں برکت ہی نہ ہو اس پر لعنت۔ تلاش کیجئے، میں بحث میں نہیں جا رہا، اتنا گریز کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اہل بیت کی عظمت کا ایک حسین باب اہل بیت کا مباہلے میں آنا ہے، اور حسین کو گود میں کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ جب آپ بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں تو اس کا چہرہ آپ کے چہرے کے ساتھ آ جاتا ہے، جی، اور برابر میں چہرہ مصطفیٰ نے رکھ کر، سرکار نے حسین کا چہرہ اپنے چہرے کے برابر میں رکھ کر امت کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو حسین اور نبی دکھائے ہیں۔ خبردار، مجھ سے اگر پیار ہے تو میرے حسین سے بھی پیار رہے۔ عزیزو، کل کی مجلس شاید میں نہیں پڑھوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کی وزارت داخلہ نے، سیکرٹری داخلہ صاحب نے، کیا نام ہے ان کا، چاچڑ صاحب، جی، عثمان چاچڑ، ڈاکٹر محمد عثمان چاچڑ، ان کی طرف سے یہ لسٹ جاری ہوئی ہے، اس میں 16 نمبر پر سندھ میں مجلس پڑھنے پہ پابندی ہے، اور یہ کراچی سندھ ہے نا بھائی، 16 نمبر پہ میرا نام ہے۔ کل میں مجلس نہیں پڑھوں گا جب تک کہ اس افسر کو معطل نہیں کیا جائے گا۔ عوام ہی ہوا کرتی ہے یا افسران بھی باغی ہوتے ہیں؟ یہ افسران میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کے مفاد اور پاکستان کی امنیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ نااہلی کا عذاب، یہ نااہلی کا عذاب اس ملک کے شہریوں پر افسران کی صورت میں کب تک رہے گا؟ جب آپ کی ریاست کو، جب آپ کے ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، جب پاکستان کو، ہمارے ملک کو، مجھ جیسے مولویوں اور علماء کی ضرورت پڑتی ہے، تو
تو آپ عوام اور اپنے درمیان ہمیں خدمات کے لیے یاد کرتے ہیں, ہر میٹنگ میں بلائے جاتے ہیں, ہر جگہ اچھا مشورہ دینے اور لینے کے لیے بلائے جاتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے ایام ادا کی اور امام حسین کے ذکر کی, اور جب بات آتی ہے ہمارے حقوق کی, اس میں چوتھا نام علامہ ساجد علی نقوی کا ہے, سارے گدھے گھوڑے باندھ دیے, اس میں تکفیری لوگوں کے نام بھی ہیں, مگر میں اپنی تذلیل محسوس کر رہا ہوں جتنا موجودہ ریاست کے ساتھ, جتنا موجودہ حکومت کے ساتھ تعاون مجھ جیسے لوگوں کا میرا رہا ہے, مجھے کہنے دیجئے, اتنا ہی شاید کسی اور کا رہا ہو, میں تذلیل محسوس کر رہا ہوں اس طرح سے نام ڈالنے پر. یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ کون محب وطن ہے اور کون فسادی ہے؟ آپ شاید لسٹ بھی نہیں پڑھتے جس پر آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں. اگر اتنی نااہلی ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کرسی پر بیٹھنے کا. اور میں پاک محرم والے انتظام کر لیں, اور مجھے شرم آئے گی اگر انہوں نے کسی اور کو میری جگہ بٹھایا. یہ مجلس کل منعقد ہونے سے پہلے معافی نامہ آنا چاہیے, اس شخص کی معطلی ہونی چاہیے, اور میں تو بابل میں بھی مجلس نہیں پڑھوں گا, میں تو ڈیفنس میں بھی مجلس نہیں پڑھوں گا, پھر علی مرتضی جعفری صاحب کے امام بارگاہ میں نجم الحسن صاحب کے انتظام کر لیں. اور یقیناً اگر قوم اس انداز سے معاملات کو لے گی تو کبھی ہماری عزت بحال نہیں ہو سکتی. یہ مت بولیے آج اتوار کا دن ہے, تمہارے باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو تم اتوار کے دن آفس کھول لیتے ہو. اس لیٹر کو واپس کیا جائے, معافی مانگی جائے, توہین کا ادارہ کیا جائے, ورنہ جو میری قوم میں نوکر ہوں, اب تک 16 ادارے پاکستان میں بنا چکا ہوں, اسی چوہے اور چھپکری اور بلی اور جانوروں کے گھر میں رہتا ہوں, بہت پہلے اپنا اچھا مکان بنا سکتا تھا, گاڑی بھی قرضے پر لے کر چلاتا ہوں اس لیے کہ پورے ملک میں پھرتا ہوں, فقیروں کی اولاد ہو, کسی ماتمی ہو, عزادار ہو, خاندانی عزادار لوگ ہیں, اور مجھے کسی کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں, خاندانی طور پر ہمیں جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. شرم آ رہی ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایسے افسران کی کرسیوں پر بیٹھنے پر. ذمہ داران سن رہے ہیں, انتظام کریں, کل میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. میں ایک اور اعلان بھی کرنے جا رہا ہوں. جام شورو کا گزشتہ 10 سالوں سے جلوس جو ہر سال روکا جاتا ہے, اس سال جام شورو کے ڈی سی کیپٹن فرید نے اور وہاں کے ایس پی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جلوس نکلے گا. وہاں چند زر خرید لوگ, تکفیری لوگ, فسادی لوگ, جنونی لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے, اور اس کی بنیاد پر جام شورو کی انتظامیہ نے پھر لہت و لال سے کام لینا شروع کر دیا ہے. اگر جام شورو کا جلوس 7 محرم کو نہیں نکلا اور ہمیں 2 دن پہلے یقین نہیں دلایا, تو میں خود جام شورو میں جلوس میں شرکت کر لیے جاؤں گا اور جلوس نکلے گا. آپ کے درمیان میرے کچھ ایسے عزیز بھی تشریف فرما ہوں گے جو میرے اس بیان کو جذباتیت سے تعبیر کر رہے ہوں گے, آپ پر گزری نہیں ہے لہذا آپ کو پتا نہیں ہے. جام پور پنجاب کا ایک شہر ہے جام پور, وہاں ہم پر ایف آئی آر کٹی, پنجاب میں داخلے پر پابندی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنے قابل لوگ ہیں کہ یہ جب ہم پر پابندی لگاتے ہیں یا کسی پر پابندی لگاتے ہیں تو اسے نہیں بتاتے. جی یہ متعلقہ تھا پولیس افسران کو بتاتے ہیں کہ ان کو پکڑ لو. ہمارے ہم ایک قوم ہے, ایک ملت ہے, یہ تذلیل کی کیفیت ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. مجلس پڑھ کر آ گئے, وہاں پر ایف آئی آر کر گئی,
ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا کہ ہم اس ایف آئی آر کو ختم کروانے کے لیے عدالتوں کا رستہ کریں, اختیار کریں. 3 سال لگ گئے مجھے اس FIR کو سیدھا کرنے میں. یہ بہانہ بنائے گی سندھ کی کوئی زرعی انتظامیہ زبان بند کرنے کے لیے. مگر جان لو ہم میسم تو نہیں ہیں, مگر میسم کے مریض ضرور ہیں, اور یہ زبان بند ہونے والی نہیں ہے, بلکہ تمہارے اس رویے سے ماحول خراب ہونے کی طرف جائے گا. موٹا سا سیدھا سا روشن سا مطالبہ ہے, یہ چاچڑ کو معطل کیا جائے اور اس نوٹیفیکیشن کا ازالہ کیا جائے. مجھے تو تعجب ہو رہا ہے مراد علی شاہ صاحب, ناصر شاہ صاحب, وقار مہدی صاحب اور آج اداروں کے لوگوں سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے. کور کمانڈر صاحب تک بات پہنچائیے, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. مگر میں تو پہلے نہیں تھا, مجلس تو تھی, میں آئندہ نہیں ہوں گا, مجلس ہوگی, مجلس تو نہیں رکے گی, اور امام کا ذکر تو ارادہ پروردگار ہے, سیدہ کی دعا ہے, رونے والوں کے آنسوؤں کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں. روایت کہتی ہے فی یدہا خرقۃ, سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے, تصم دمو الباقین, اور رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں توبہ لکم یا احبائی, تم اے آفرین ہو اے میرے چاہنے والوں, تم نے میرے حسین پر گریہ کیا ہے. عزداروں جنہیں رونا نہ بھی آتا ہو وہ رونے جیسی شکل ضرور بنائے. یہ چہرہ جو روتا ہوا بگڑا ہوا ہوتا ہے نا, یہ زہرا کو بڑا حسین لگتا ہے. سیدہ چاہتی ہیں میرے حسین پہ رونے والوں کی تعداد, اجر و کمل اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو ایسے بیٹھا کریں یہ میری مجلس آخری مجلس ہے. کیا معلوم مجھے بعد میں مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہوگی یا نہیں. عزاداروں چلیے, آج 3 محرم ہے, حسین کے اصحاب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. یوں تو میرے مولا کے اصحاب میں ایسے ایسے نام ہیں کہ جن کا بیان ہمیں حوصلہ عطا کرتا ہے, ہمیں شجاعت عطا کرتی ہے. اور پھر ان ناموں میں ایک نام تو وہ ہے جس کا ماضی بہت خراب ہے, اور ہر ایک ایسا نام ہے جو ہر خراب ماضی والے کو امید دلاتا ہے. خبردار, اگر ماضی میں گناہ بھی کیے تھے تو حسین کے دروازے پر آج بھی تو آ سکتے ہو. کل جب حسین جیسا معاف کیے, جب کل ظہور جیسے تو حسین معاف کر سکتے ہیں, تو آج کیا مجھ گناہگار کو حسین معاف نہیں کر سکتے. یہ دروازہ تو ہر آنے والے حور کے لیے کھلا ہوا ہے, حسین کا خیمہ تو ہر سال لگتا ہے. آؤ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے تو آنسوؤں کے ذریعے حسین سے معافی مانگ لے. حسین مولا کریم کا نواسا ہے, معاف کرنے والا وجود ہے. حور کا بیٹا علی کہتا ہے میں نے دیکھا میرا بابا حور ساری رات جاگتا رہا, اور خیموں کے درمیان کبھی دائیں اور کبھی مشرق اور کبھی مغرب. تو حر کا بیٹا علی ابن حر کہتا ہے کہ بابا آپ کو پریشان محسوس کر رہا ہوں. تو کہنے لگا ذرا کان لگا کے حسینی خیموں کی طرف سے آنے والی آوازوں کو سنو, تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہاں بابا آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے؟ کہ بابا آواز آ رہی ہے اللہ تاش آئے پیاس, بابا چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں. کہا بیٹا یہ میں ہی تو ہوں جو انہیں یہاں لے کر آیا ہوں, یہ آج پیاسے میری وجہ سے ہیں. اے میرے لال, میں نے انہیں پیاسا کیا ہے, میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. جہاں کھڑا ہوں وہ دوزخ ہے, اور وہ جو حسینی خیمے ہیں وہ جنت ہے. میں وہاں جانا چاہتا ہوں. صبح نمودار ہوئی, گھوڑے کو پانی پلانے کی غرض سے تڑائی پر گئے اور پھر روانہ ہونے لگے خیمہ خیام حسینی کی طرف. تو پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی. جب مڑ کر دیکھا تو بیٹا علی آ رہا تھا اور یہ کہتا ہوا آ رہا تھا بابا فرزند زہرا کی خدمت کا وقت ہے, بابا آ آپ اکیلے کیسے جا رہے ہیں؟ بابا مجھے بھی زہرا کے بچوں کی خدمت کو لے چلی، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیا، سر سے امامہ اتارا، کہنے لگے اے بیٹا میرے سر سے امامہ اتار دو، امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میں نے تو اپنی عزت وہیں ختم کر دی تھی جب میری وجہ سے زینب کے رونے کی آواز آئی تھی۔ اجرکم اللہ ایک مرتبہ اور امام حسین کے خیمے کی طرف روانہ ہوا، اور آتے ہوئے امام حسین نے حور کو دیکھا تو آواز دی، عباس، علی اکبر، قاسم، آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اور امام نے گلے لگایا، آواز دی، مولا کیا میری بخشش کا کوئی امکان ہے، میری یہ کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ امام نے فرمایا، حور انت حر فی دنیا ولا آخرۃ، اور جب اس نے سینکڑوں دشمنوں کو فنار کر کے زخموں کی تار نہ لگاتے ہوئے زمین کربلا پہ گھوڑے سے گرنا چاہا، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں مجلس میں، آپ کی اگر اولاد اس کیفیت میں آپ کو بلا پکارے تو آپ کتنی جلدی پہنچیں گے اس کی مدد کے لیے؟ اور کے بیٹے نے جب باپ کو مدد کے لیے پکارا تو کتنی جلدی ہور پہنچا ہوگا، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ جملہ سن کر، جیسے ہی ہور پہنچا نا اپنے بیٹے کے لاشے پر، کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے، ہور کے بچے کا لاشا اپنی اٹھایا ہوا ہے، اور جملہ یہ کہا، اے ہور، جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، میں رونے والوں سے کہوں گا چلو حسین کی خدمت میں، جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا جو حسین سے کہتا، اداکاروں برابر میں ایک برقع
کو میں نے پالا تھا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ نوازوں پر رحمت نازل فرما۔